بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور یادوں کے جھروکے کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ شامی فوج کا صوبہ ہما کے نواحی علاقوں میں آپریشن، بعض علاقوں سے تکفیری دہشت گردوں کا مکمل صفایا۔ غزہ میں پھیلی بھکمری کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر صہیونی حکومت کی شدید مذمت۔ ای سی او کا 28 اجلاس آپسی تعاون کے فروغ اور غزہ میں نسل کشی رکوانے کے لیے آپسی ہم آہنگی کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر۔ سنبھل جانے سے روک دیے جانے پر ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی حکومت پر نکتہ چینی۔ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت خارج۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شامی فوج نے صوبہ ہما کے بعض نواحی علاقوں میں آپریشن کر کے تکفیری دہشت گردوں کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے حلب اور ادلب پر تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ شامی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ ہما میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ تکفیری دہشت گردوں کو صوبہ ہما کے قریبی علاقوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہما کے مشرقی علاقے کو دہشت گردوں سے مکمل خالی کرا لیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ تکفیری دہشت گرد شمال مشرقی علاقے سے ہما میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب شامی اور روسی فضائیہ نے ادلب اور حلب کے مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ شام میں دہشت گردی کے نئے سلسلے کے آغاز کے بعد سے اب تک 1500 کے قریب دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ شام میں تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شام کے صوبہ حلب اور ادلب میں تکفیری دہشت گردوں کے حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں شرکا نے شام میں تکفیریوں کی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں فریقین پر زور دیا گیا کہ بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ یورپی ممالک نے سن 2011 میں دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کی مالی اور دفاعی مدد فراہم کی تھی۔ شام میں دہشت گردی پھیلنے کے اثرات یورپی ممالک میں بھی ظاہر ہو گئے اور تکفیری دہشت گردوں نے کئی یورپی ممالک میں دہشت گردانہ اقدامات انجام دیے۔ ان واقعات کے بعد یورپی ممالک کی جانب سے شام کے صدر بشار اسد کی حکومت کے خلاف دہشت گردوں کی مدد میں کمی دیکھنے کو ملی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں مستقل ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامی حکومت اور عوام کی حمایت کے عزم پر باقی رہے گا۔ شام کے نمائندے نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بعض علاقائی اور عالمی طاقتیں دہشت گردی کو حربے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ادلب اور حلب میں دہشت گردوں کے حملے ترکیہ اور اسرائیل کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ چین نے حلب میں ایرانی قونصل خانے پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، عالمی برادری کو اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے۔ روس کے نمائندے نے کہا کہ شام میں دہشت گردوں کو امریکہ کا آشیرباد حاصل ہے۔ یوکرائن کے فوجی مشیر شام میں تحریر الشام یا جبہۃ النصرہ کے دہشت گردوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ ایران، شام، عراق اور روس کے اعلی عسکری عہدیداروں نے لبنان میں جنگ بندی کے فوراً بعد تکفیری دہشت گردوں کے حملے کو شام، اس کی اتحادی قوتوں اور مزاحمتی محاذ کو کمزور کرنے کے لیے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا ہے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باقری نے روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف، عراقی آرمی چیف آف اسٹاف جنرل یاراللہ اور شامی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل عبدالکریم سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو کی، جس میں شام کے علاقوں پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے کے بعد کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس گفتگو میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ شام میں ایک خطرناک سازش کے تحت تکفیری دہشت گرد گروہوں کا حملہ علاقے کے لیے پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے ساتھ صہیونی حکومت کی کمزور جنگ بندی کے وقت اس طرح کا حملہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شام، اس کے اتحادیوں اور مزاحمتی محاذ کو کمزور کرنے کی امریکی اور صہیونی سازش ہے۔ اس گفتگو میں تمام فریقوں نے شام کی قانونی حکومت کی ٹھوس حمایت پر اتفاق کیا اور شامی فوج کی حمایت کے لیے ضروری اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس گفتگو میں سبھی فریقوں نے شام کے پڑوسی ممالک سے تکفیری دہشت گردوں کی حمایت روکنے کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ فلسطینی مرکز برائے انسانی حقوق حشد کے سربراہ نے غزہ میں پھیلی بھوکمری کا ذکر کرتے ہوئے بھوک کو ایک ہتھیار کے بطور استعمال کرنے پر صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق فلسطین کے انسانی حقوق مرکز کے سربراہ صلاح عبدالعاطی نے پورے غزہ میں روٹی کی دکانوں کے بند ہو جانے کا ذکر کیا اور اس صورتحال کا ذمہ دار صہیونی ٹولے کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھوک کا بطور اسلحہ استعمال ایک جنگی جرم ہے۔ انہوں نے غزہ کو ڈیزاسٹر زون قرار دیے جانے کے ساتھ ساتھ پھیلتی بھوکمری کی روک تھام کی غرض سے غاصب صہیونیوں پر دباؤ ڈالے جانے اور غزہ کے باشندوں تک انسانی امداد کی یقینی ترسیل کا مطالبہ دہرایا۔ واضح رہے کہ مکمل محاصرے کے نتیجے میں آٹے کے ذخائر ختم ہو جانے کے باعث غزہ میں روٹی کی تمام دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ صہیونی دہشت گرد غذائی اشیاء کی ترسیل کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور اگر تھوڑی بہت اشیاء پہنچ بھی جاتی ہیں تو صہیونی دہشت گرد انہیں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ غزہ کی ریلیف اینڈ ریسکیو کمیٹی کے ترجمان محمود بسل کے مطابق اس وقت غزہ میں کم از کم 60,000 شہری بھوک کے باعث موت کے خطرے سے روبرو ہو چکے ہیں۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود غاصب صہیونی ٹولے کی جانب سے مسلسل معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ایران پریس نے لبنانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک دسیوں مرتبہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک طرف جہاں بعض علاقوں میں صہیونی ٹولے نے لبنانی شہریوں کو واپس اپنے علاقے میں آنے سے روکا ہے، وہیں اس نے اپنے بمبار ڈرون طیاروں اور توپ خانوں سے بارہا بمباری بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ عام شہریوں پر فائرنگ کے واقعات کی خبریں بھی مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد ہونے والی صہیونی دہشت گردی میں متعدد لبنانی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دو دن پہلے لبنان کے اسپیکر نبی بیری نے الجمہوریہ روزنامے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ غاصب حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی اب تک 52 سے زیادہ مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 نے بھی اعتراف کیا ہے کہ صہیونی ٹولے نے منگل کے روز لبنان کے کم از کم 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے بھی جارحے صہیونی ٹولے کو لگام دینے میں ثالث فریقوں کی ناکامی کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر لیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ علاقائی ممالک کی اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کا 28 اجلاس رکن ممالک کے مابین اقتصاد، سیاحت اور ٹرانزٹ سمیت مختلف شعبوں میں آپسی تعاون کے فروغ اور غزہ میں نسل کشی رکوانے کے لیے آپسی ہم آہنگی کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ایران کی سربراہی اور میزبانی میں ہونے والا یہ اجلاس گزشتہ پیر کو مشہد میں شروع ہوا، جو منگل کے روز ای سی او تنظیم کی وزارتی کونسل کے اجلاس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے نشست کے سربراہ اور میزبان کی حیثیت سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ای سی او کی اپنی ایک سالہ صدارت کے دوران ایران نے رکن ممالک کی سربلندی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے نشست کے میزبان صوبے خراسان رضوی میں پائی جانے والی گنجائشوں کی طرف تنظیم کے رکن ممالک کو توجہ دلائی اور کہا کہ قدرتی پرکشش مقامات کے علاوہ یہ صوبہ بہت سی اقتصادی، تجارتی، سیاحتی، زرعی، قومی اور علاقائی صلاحیتوں کا حامل ہے، جس سے امید ہے کہ رکن ممالک کے وزراء آشنا ہوں گے۔ نشست میں ای سی او کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کی کامیاب اور فعال سربراہی اور پھر حالیہ نشست کے لیے اس کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا۔ مجید خان کا کہنا تھا کہ 2024 کے دوران ایران نے علاقائی سطح پر تجارت کی توسیع کے ذریعے ایک پائیدار اور لچکدار خطے کا قیام کے نعرے کے ساتھ کام کیا۔ ای سی او کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان بہت سے اشتراکات ہونے کے باوجود ان کے درمیان ابھی لازمی یکجہتی پیدا نہیں ہو پائی ہے۔ انہوں نے علاقائی سطح پر مسابقاتی معیشت اور تجارت و اقتصاد کے ماہرین کے درمیان مسلسل مشاورت اور گفتگو پر زور دیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی کوشش، رکن ممالک کے درمیان نقل و حمل میں سہولت، شمال جنوب اور مشرق و مغرب کوریڈور کی تیاری میں درکار لازمی انفراسٹرکچر، علاقائی تجارت میں فروغ، غزہ میں نسل کشی کی روک تھام اور جنگ بندی، اور ای سی او کے ویژن 2025 میں ذکر شدہ اہداف کو عملی جامہ پہنانا، یہ وہ موضوعات تھے جن پر تنظیم کے رکن ممالک نے اظہار خیال کیا۔ ہندوستان میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت نے انہیں سنبھل جانے سے زبردستی روکا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ اتر پردیش کے سنبھل شہر جانا چاہتے ہیں اور متاثرین کے اہل خانہ سے مل کر تعزیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اکیلے بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے آج کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر یہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن حکومت ان کے آئینی حق کو بھی نظر انداز کر رہی ہے اور انہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے لڑتے رہیں گے۔ دوسری جانب انتظامیہ نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کے سنبھل جانے سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، اس لیے امن کے تحفظ کی خاطر انہیں سنبھل جانے سے روکا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کا دوبارہ سروے کرنے کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد سے سنبھل میں حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس علاقے میں فساد بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان افراد کو پولیس اہلکاروں نے براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت کو خارج کر دیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں بریت کی درخواست پر سماعت کی۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے عمر ایوب کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا اور ان کی بریت کی درخواست خارج کر دی۔ اس موقع پر پبلک پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ ملزم ہمراہی ملزمان کے اقبالی بیان میں نامزد ہے، فرد جرم سے پہلے ملزم کی بریت استغاثہ کی شہادت کو متاثر کر سکتی ہے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا اہم سرغنہ رحیم اللہ عرف شاہد عمر افغانستان کے صوبہ کنڑ کے علاقے شرنگل میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی سرغنے کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کیا گیا جب وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ افغان طالبان کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں شرکت کے بعد واپس اپنے مقام پر جا رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کے سیکورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ٹی ٹی پی کمانڈر شاہد عمر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ہلاک ہونے والا کلدم ٹی ٹی پی کا سرغنہ افغان طالبان کی جانب سے رہائی پانے سے پہلے بگرام جیل میں 8 سال تک رہا ہے۔ کلدم ٹی ٹی پی رہنما کی ہلاکت سے متعلق افغانستان اور پاکستان حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم عسکریت پسند تنظیم نے اپنے کمانڈر کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، عالمی خبرنامہ پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ اور اب گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ حسین تقوی اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں
اور بہت سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، شام کی فوج کی صوبہ حلب میں پیش قدمی جاری ہے اور دہشت گردوں کو کئی محاذوں پر پسپائی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، اور شام میں دہشت گرد گروہوں کو نکالا گیا ہے ان علاقوں سے، اور شامی فوج کے جو حوصلے ہیں وہ بہت بلند ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، شامی افواج کا، کہ کسی بھی امریکی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
جی ہاں، یہ موضوع اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں سر فہرست ہے اور اخبارات کی سرخیاں بھی انہی خبروں پر مبنی ہیں۔ اور جب سے دہشت گردوں نے شام کے صوبے حلب میں سر اٹھایا ہے اور اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ شام کی فوج نے ریئیکٹ کیا ہے اور بہت شدید جو ہے وہ ان پر وار کیا ہے، اور بہت سے علاقوں سے دہشت گردوں کو جو ہے پسپا ہونا پڑا ہے۔ بہن شائستہ درانی، ہم اکثر و بیشتر اس موضوع پر اپنے پروگرام گرد و پیش میں گفتگو جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور مختلف پروگراموں میں اس حوالے سے سامعین کو آگہی دیتے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2011 کے بعد سے شام اور عراق کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد گروہوں نے اپنے پنجوں کو جو ہے مضبوط کرنا شروع کیا، اور یہ تکفیری عناصر کہ جو شام اور عراق کے اندر جو ہے اپنی ایک پیرلر مثلا ریاست کے لیے جو ہے وہ معصوم عوام کا قتل عام جو ہے وہ کر رہے تھے، اور ایک خلافت کے عنوان سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت کا بھی اعلان کر دیا کہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا نے ایسے ایسے مثلا ظلم و بربریت کے واقعات اور تصاویر جو ہے وہ دیکھیں کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ گئی ہوں۔
بالکل،
اور لیکن ان ملکوں نے جس جرأت و بہادری کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کیا وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور شام اس میں سر فہرست رہا، عراق میں بھی جو ہے وہ حشد الشعبی جو ہے جو عوامی رضاکار فورس ہے، اس نے دہشت گردی کے افرید کو عراق سے جو ہے وہ باہر نکالا اور اس کا سر جو ہے وہ کچل دیا۔ اس پورے عرصے کے اندر دہشت گرد جو تھے وہ بالکل تتر بتر ہو گئے اور تقریباً ان کا صفایا ہو گیا، لیکن اس موقع پر بھی شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کی اور ان کو مثلاً پرامن راستہ جو ہے وہ دکھایا، بلکہ بہت سے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان دہشت گردوں کو دیگر ممالک میں بھی جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے، اور ٹھوس شواہد جو ہے وہ اس کے ملے تھے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ جب عراق سے دہشت گرد گروہ داعش کا صفایا کیا جا رہا تھا تو اسی دوران یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے، اور بہت سے سینکڑوں دہشت گردوں کو جو ہے امریکی سرپرستی کے اندر، چونکہ اس زمانے میں امریکہ جو تھا وہ افغانستان کے اندر موجود تھا، اور اسی وقت سے ہی انہوں نے جو ہے وہ افغانستان میں اپنے ٹھکانوں کو، اپنے اڈوں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو عراق کے بعد شام میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوریڈور جو ہے وہ امریکہ اور بعض علاقائی ممالک، جس میں ترکیہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس نے ایک مثلا بفر زون جو ہے وہ دیا، تاکہ جو ہے وہ وہاں پر دہشت گرد جو ہے وہ مثلا رہ سکیں۔ اب جو یہ جو حلب کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہے، اور ادلب میں جو ہے وہ دہشت گردوں نے دعوے کیے ہیں، تو ان کو امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے بھرپور حاصل ہے۔
بالکل.
ایسے موقع پر کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان سے اسرائیل کو پسپا ہونا پڑا ہے، ایک ایسے موقع پر کہ جب غزہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ڈٹا ہوا ہے، ایک ایسے موقع پر کہ فلسطینی عوام نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ظلم و بربریت اور غاصب صہیونی حکومت کے انتہائی مثلا مظالم کو برداشت کیا ہے، اور میرے خیال سے 50,000 کے قریب تو تعداد شہدا کی اگر نہیں ہوئی ہے تو قریب قریب تو ہے ہی ہے، کہ اتنے زیادہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ افراد شہید ہو گئے، بلکہ بڑی بڑی ہستیاں بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلی گئیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت کے محاذ میں جو ہے کسی قسم کا لرزہ جو ہے وہ نہیں آیا، بلکہ استقامت جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بات عرض کریں کہ یہ دہشت گرد عناصر جو اس وقت شام میں سرگرم ہیں، یہ مختلف ملکوں سے لائے ہوئے کرائے کے دہشت گرد ہیں، کہ جن کو جو ہے وہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت علاقے کی صورتحال کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاکہ استقامتی محاذ جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ استقامتی محاذ جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ چلی جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے ان دہشت گردوں نے اپنی جو ہے وہ سازشی کارروائیوں کو شروع کیا ہے، تو شام کی فوج نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، اسی طریقے سے جو وہاں پر استقامتی گروہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی پیش قدمی جو ہے وہ تیز کی ہے، اور مختلف محاذوں پر دہشت گردوں کو شدید پسپائی کا جو ہے وہ سامنا ہے، حتیٰ کہ یہ اب اقوام متحدہ تک بھی یہ بات جو ہے پہنچ چکی ہے، اور شام کے مندوب نے وہاں پر کھل کر جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کس طریقے سے دہشت گردوں کو وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ فراہم کر رہی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ لاجسٹک مدد کر رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو کسی ملکوں کی حکومتوں کے فوجوں کے پاس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ڈرونز طیارے جو ہیں، ڈرونز طیاروں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ کسی جتھے کا کام نہیں ہے، یا کسی جو ہے وہ دہشت گرد گروہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرونز کو کنٹرول وہی کروا سکتا ہے کہ جو ایک ریگولر فوج جو ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی جو ہے موجود ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ریگولر فوج کے عناصر جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، ان کو جدید ترین اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی دہشت گرد گروہ کے پاس ٹینک ہوں، لیکن شام کے اندر جو ہے ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ ٹینک فراہم کیے گئے، اور ان کو جو ہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ مشینیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ ایسا اسلحہ دیا جا رہا ہے کہ جو جدید ترین جو ہے وہ اسلحہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا اگر بات بالکل حقائق پر جو ہے مبنی، جو ریالٹی ہے زمینی، وہ یہی ہے کہ دہشت گرد کرائے کے لائے گئے ہیں تاکہ شام کے امن و سکون کو تباہ و برباد کیا جا سکے، شام کے اندر ایک جو ہے دوبارہ بدامنی کو جو ہے وہ ہوا دی جا سکے، اور اب چونکہ شام آہستہ آہستہ مثلا اپنی تعمیر نو کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہاں پر ایک جو ہے وہ امن و سکون کی فضا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ فراہم ہو چکی تھی، شام میں انتخابات ہو رہے تھے، شام میں صدارتی انتخابات ہوئے، شام میں پارلیمانی انتخابات ہوئے، شام میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور ایک مستحکم جو ہے وہ صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی، اور اب بھی شام کی فوج جو ہے وہ روس کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور ان کو بالکل حقیقی پسپائی ہو، بلکہ وہاں سے ان کا صفایا جو ہے وہ ممکن جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر میں ساتھ ساتھ بات کروں گا غزہ اور فلسطین کی بھی اور لبنان کی بھی، کہ جہاں پر غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے مثلاً ڈورز کھول رہی ہے کہ جنگ کے دائرے کو جو ہے وہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ سامنے لایا جائے، تاکہ علاقے کی جو حقیقی پوزیشن ہے وہ پوری طریقے سے واضح نہ ہو. خود اسرائیل کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے مثلاً قیدی ہیں حماس کے پاس، ان کو رہا کرانے کے لیے نتن یاہو پر شدید دباؤ جو ہے بڑھ رہا ہے، اور فلسطینی جو گروہ ہیں انہوں نے اپنی شرائط جو ہے وہ رکھی ہیں. مذاکرات جو ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں تقریباً 70 ارب ڈالر جو اس ایک سال کے اندر 14 مہینے کے اندر جنگی اخراجات غاصب صہیونی حکومت کو برداشت کرنے پڑے ہیں، اس نے اس حکومت کی جو ہے وہ اقتصادی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور جو وہاں پر ایک مایوسی کا عالم ہے غاصب صہیونی حکومت کے اندر، وہ اس بات کی علامت ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے کسی بھی ہدف کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائی، اور یہی استقامت کی بڑی کامیابی ہے.
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب اس گفتگو کے لیے. اور محترم سامعین، یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت اب ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، دل نے لبیک نہیں مجھ کو ہوا اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب انبیاء کہنے لگے انبیاء کہنے لگے ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی معراج کی شب یا نبی امی لقب کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب جھولی بھر سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا اور کھلتے ہی نہیں مانگنے والوں کے لب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان میں انسداد منشیات ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس کابل میں ایران کے نمائندے کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس سال افغانستان میں افیون کی پیداوار میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ انسداد منشیات ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس دوحہ 3 میٹنگ کے فریم ورک کے اندر منعقد ہوا۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے سیاسی دفتر نے اعلان کیا کہ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے انعقاد کا مقصد منشیات کے خلاف جنگ کے میدان میں طالبان کے ساتھ مربوط بات چیت کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے کہا کہ منشیات کا مسئلہ افغانستان میں سیاسی استحکام، اقتصادی صورتحال، معاشی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی جیسے دیگر مسائل سے متعلق ہے۔ حسن کاظمی قمی نے بحران کے حل پر توجہ دینے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے منشیات کے خلاف جنگ میں دیگر مسائل پر زور دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس اجلاس میں شریک امریکہ اور یورپی یونین کے نمائندے نے اس کا سیاسی استعمال کرنے کی کوشش کی، جس پر روس کے نمائندے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ کے غیر ملکی شہریوں اور مہاجرین کے امور کے مرکز کے سربراہ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ایران نے مہاجرین کے لیے اپنا حصہ ادا کر دیا ہے کہا کہ ایران میں 60 لاکھ افغان مہاجرین مقیم ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ کے مشیر نادر یار احمدی اور فن لینڈ کے سفیر یعنی جوہانس رایانا اور ان کے ساتھ آنے والے وفد نے فریقین کو متعارف کرانے اور ان سے واقف کرانے اور مہاجرین کے شعبے میں مستقبل میں تعاون کی منصوبہ بندی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں نادر یار احمدی نے واضح کیا کہ افغان مہاجرین کا مسئلہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، ہم پناہ گزینوں کی پہلی منزل کے طور پر ایک عالمی مسئلے کو حل کر رہے ہیں اور ہم اس کے درست مشاہدات اور تجزیے کی توقع رکھتے ہیں۔ فن لینڈ کے سفارت خانے نے کہا کہ ہم ایران میں رہنے والے 60 لاکھ مہاجرین کی صورتحال اور مسائل سے دنیا کے دیگر ملکوں کو آگاہ کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ سیاسی تعلقات، پناہ گزینوں کے مسائل کے حل کے لیے اس دو طرفہ اور کثیر الجہتی مشن کو عملی جامہ پہنانے کے عمل پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم، صحت اور عوامی شعبوں میں اس ملک کی مختلف حمایتوں اور امداد کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی وزارت داخلہ کے غیر ملکی شہریوں اور مہاجرین کے امور کے مرکز کے سربراہ نے ایندھن، روٹی اور توانائی کے شعبے میں افغان مہاجرین کی بھاری قیمتوں کو شمار کرتے ہوئے فن لینڈ کے سفیر سے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغان مہاجرین کے لیے اپنا حصہ ادا کیا ہے، اس لیے حقیقی رپورٹ پیش کر کے دنیا کے ممالک کو افغان مہاجرین کے لیے اپنا بین الاقوامی حصہ ادا کرنے کی ترغیب دیں۔ تہران میں فن لینڈ کے سفیر نے تعاون جاری رکھنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے پناہ گزینوں کے مسائل کے مناسب حل تلاش کرنے کے لیے مثبت دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تمین گزشتہ ہفتے ایران اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر کے سربراہ نے کہا تھا کہ طالبان افغانستان کے روزنک اسٹیشن سے اس ملک کے شہر ہرات تک ریل کے راستے کو بہت اچھی رفتار کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں اور اس منصوبے کو مکمل کرنے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ ایران اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر کے سربراہ محمود سیادت نے مزید کہا کہ ایران اور افغانستان کے درمیان ریل رابطے کا مسئلہ کئی برسوں سے زیر بحث ہے اور یہ افغانستان کے لیے بہت ہی اہم ہے، جو کہ خشکی سے محصور ہے اور اسے ٹرانزٹ روٹس کی ضرورت ہے تاکہ ان ٹرانزٹ روٹس کو یقینی طور پر بڑھایا جا سکے۔ یقیناً خراسان رضوی ریلوے خواف ہرات افغانستان ایران اور افغانستان کے لیے سب سے سستا اور سب سے آسان نقل و حمل کے راستوں میں سے ایک ہوگا۔ ان کے بقول خواف ہرات ریلوے کی تعمیرات کے آغاز میں سیکورٹی کے مسائل اور افغانستان کی حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے کام کی رفتار بہت ہی سست تھی اور افتتاح ہونے والے راستے کا کام بھی مطلوبہ طور پر نہیں تھا، اور افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد ابتدائی دنوں میں ریلوے پروجیکٹ کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ البتہ ایران اور افغانستان دونوں ممالک کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دینے، تعمیر نو کے تباہ شدہ راستے اور کنسرشیم کے کردار اور ریلوے کے ساتھ تعلقات کے تعین میں ایران کو درپیش مسائل کو حل کیا گیا۔ ایران افغانستان جوائنٹ چیمبر کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ آج ہم خواف ہرات ریلوے روٹ کے ایگزیکیوٹیو آپریشنز اور استفادے کے لحاظ سے انتہائی مثالی صورتحال میں ہیں۔ یہ لائن صرف خواف ہرات روٹ تک محدود نہیں ہے بلکہ افغان حکومت نے اس منصوبے کو مکمل کیا ہے۔ ہرات سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر روزنک اسٹیشن سے یہ رابطہ قائم کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر اس سال کے آخر تک روزنک سے ہرات تک ریل کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ محمود سیادت مزید کہتے ہیں کہ اس ریل کنیکشن سے افغانستان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ خواف ہرات ریلوے کے مکمل استعمال سے افغان سامان یورپ کو برآمد کرنا اور بندر عباس سے ریلوے کے ذریعے افغانستان کے اندر ٹرانزٹ سامان لانا ممکن ہوگا۔ محمود سیادت کے مطابق سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان افغانستان کے راستے ریلوے کا رابطہ ایجنڈے میں شامل ہے، اور ایران اور چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی اجلاس پہلے ہی ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کو مختلف واقعات کا سامنا رہا، جن میں سب سے اہم عمران خان کی تحریک انصاف کے حامیوں کا اسلام آباد کی طرف مارچ تھا جو تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ اس مارچ کے انعقاد کا مقصد پاکستان کی حکومت اور خلائی ایجنسی کو عمران خان کو جیل سے رہا کرنے پر مجبور کرنا تھا، اور عدالت نے ضمانت منظور کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج منظر علی گل نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عمران خان اور ان کی جماعت اپنے اور اس جماعت کے دیگر ارکان کے خلاف تمام عدالتی اور حفاظتی مقدمات کی نوعیت کو سیاسی سمجھتی ہے اور حکومت پر اپوزیشن سے انتقام لینے کا الزام عائد کرتی ہے۔ عمران خان مالی، سیاسی اور سیکورٹی بدعنوانی کے متعدد مقدمات میں الزامات کی وجہ سے گزشتہ برس کے موسم گرما سے جیل میں بند ہیں۔ تقریباً 1 ماہ پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی سپریم کورٹ نے مالی بدعنوانی کے مقدمے میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قید کی سزا کو معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔
سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بدامنی کے بعد، جو عمران خان کے حامیوں کی ایک بڑی ریلی کے بعد رونما ہوئی تھی، حکومت پاکستان کے اطلاعات اور منصوبہ بندی کے وزراء نے اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران واقعات کے حوالے سے مغربی حکومتوں کے نقطۂ نظر پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستان کو غیر معقول قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ مغربی باشندوں کو زمینی حقائق کا بلا تفریق مشاہدہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ترقیاتی اور منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے عمران خان کی پارٹی کے مظاہروں کے بعد اسلام آباد میں حالیہ بدامنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان کوئی مسلح تصادم نہیں ہوا اور حکومت کی بنیادی کوشش کسی تخریب کاری یا خون ریزی کو روکنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی اعلان کیا کہ اسلام آباد میں حالیہ فسادات کے دوران متعدد افغان شہریوں کی شناخت اور گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اسلام آباد نے امریکہ سمیت مغربی ممالک کے مداخلت پسندانہ بیانات پر بارہا رد عمل ظاہر کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور سیاسی پیش رفت میں مداخلت نہ کریں۔ سامعین، عمران خان کی پارٹی کے مظاہروں کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں لائے گئے جاں بحق اور زخمیوں کی فہرست سامنے آ گئی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پرامن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا، جبکہ سیکورٹی ذرائع نے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے دوران مظاہرین کی اموات کی خبر جھوٹی اور من گھڑت قرار دے دی۔ اس حوالے سے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر چند لوگوں کی جانب سے احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شیلنگ سے کئی مظاہرین کی اموات کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے ایسے میں فائرنگ سے اموات نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ جب پی ٹی آئی احتجاج کے دوران اسلام آباد کے 3 مختلف اسپتالوں میں لائے گئے جاں بحق اور زخمیوں کی تعداد سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے 3 اسپتالوں میں 10 جاں بحق افراد اور 71 زخمی لائے گئے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 6 سول اور 4 سیکورٹی فورسز کے اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ پیمز پولی کلینک اور سی ڈی اے اسپتال میں کل 44 سول زخمی افراد لائے گئے، جبکہ 27 سیکورٹی فورسز کے زخمی اہلکار بھی لائے گئے۔ سی ڈی اے اسپتال میں 2 سول زخمی افراد لائے گئے، جن میں ایک آنسو گیس شیل سے زخمی ہوا اور ایک کو کندھے میں گولی لگی۔ پیمز اسپتال میں 27 پولیس اہلکار اور 14 سول زخمی افراد لائے گئے ہیں، جبکہ اسپتال لائے گئے 7 جاں بحق افراد میں سے 4 سیکورٹی اہلکار اور 3 سول افراد شامل ہیں۔ پولی کلینک میں 3 جاں بحق اور 28 سول افراد زخمی حالت میں لائے گئے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ پرامن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ پرامن احتجاج کے لیے ملک بھر، خصوصاً خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور شمالی پاکستان کے اضلاع سے آگ اور خون کا دریا عبور کر کے مکمل پرامن انداز میں ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ میں اور علی امین گنڈا پور ڈی چوک احتجاج کے حق میں نہیں تھے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ علی امین گنڈا پور چاہتے تھے کہ کلثوم اسپتال سے ورکرز آگے نہ بڑھیں، تاہم پی ٹی آئی ورکرز ڈی چوک جانے پر بضد تھے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ہم احتجاج کرنے گئے تھے،